أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، خواہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. معزز اور محترم سامعین، آج کا موضوع ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ذمہ داریاں. جہاں مسلمانوں میں دور مغلوبیت اور دور غلامی اور محکومی میں دین کا تصور بڑا محدود ہو کر رہ گیا ہے، وہیں مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دائرے کو بھی بڑا محدود کر دیا ہے. حالانکہ جس طرح دین کا تصور ایک ہماگیر تصور ہے کہ دین انسان کی پوری زندگی پہ غالب ہے اور زندگی کا کوئی گوشہ اور شعبہ اس دین کی عملداری سے باہر نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کا لایا ہوا دین اور آپ کا برپا کیا ہوا انقلاب وہ پوری زندگی پہ حاوی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت عالمگیر نبوت اور رسالت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے، جو دعوت لے کر آئے، وہ دنیا میں غالب ہونے کے لیے آئے تھے. اس دین میں مغلوبیت کا کوئی تصور اس سرے سے موجود نہیں ہے. مسلمانوں پر بر صغیر میں انگریزوں کے غلبے کے دوران ایک انگریز گورنر تھا جس نے ایک کتاب لکھی، W.W. Hunter اس کا نام تھا. اس نے ان وجوہات کے اسباب تلاش کیے کہ ہندوستان میں جب کبھی کوئی بغاوت ہوتی ہے انگریز کے خلاف تو وہ بغاوت مسلمان کی طرف سے ہی ہوتی ہے، کسی ہندو، کسی پارسی، کسی سکھ یا کسی بدھ مذہب یا کسی اور مذہب والے لوگوں کی طرف سے نہیں ہوتی، اس کے اسباب کیا ہیں. تو اس نے اس کے اسباب تلاش کرنے کے لیے دیگر مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا، تو ان مذاہب کے اندر اسے یہ بات ملی کہ جب مغلوبیت کا دور ہو تو اس کے لیے یہ طریقہ، یہ راستہ اختیار کیا جائے. اور اس کے بعد اس نے جب قرآن کریم کا مطالعہ کیا تو وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی اس کتاب میں اول سے آخر تک کہیں مغلوبیت کا تذکرہ ہی موجود نہیں ہے. تو جس قوم کی اساسی کتاب کے اندر اور اس کے عقیدے کے اندر مغلوبیت کا سرے سے کوئی ذکر ہی موجود نہ ہو، وہ کسی اور کے غلبے کو کیسے برداشت کر سکتی ہے. لیکن آج بدقسمتی سے پوری دنیا میں مسلمان مغلوب ہے اور محکوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا پیغام ہے وہ اس مغلوبیت سے اور اس غلامی کے دور سے نکال کر ہمیں دنیا کی امامت اور پیشوائی کے منصب کی نوید سناتا ہے. اس کو سمجھنے کی اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا خصوصیات اور وہ کیا امتیازات ہیں جن کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسولوں میں سے ایک امتیازی شان کے مالک ہیں. چند چیزوں کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر قوم میں انبیاء اور رسول بھیجے، جیسا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے لکل قوم ہاد، ہر قوم کے اندر ہادی اور رہبر اور رہنما بھیجے گئے ہیں. جتنے انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے وہ اپنی قوموں کی طرف بھیجیں گے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور انبیاء بنی اسرائیل موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، سب اپنی اپنی قوموں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ اللہ نے آپ کی بعثت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بشیر و نذیر اور نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ آپ کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنایا گیا ہے۔ آپ صرف عرب کے یا قریش کے نبی نہیں تھے، آپ کو کسی خاص قوم یا کسی خاص رنگ یا کسی خاص نسل یا کسی خاص علاقے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ آپ کی نبوت کی عالمگیریت کا عالم یہ تھا کہ آپ تو جنات کی طرف بھی مبعوث فرمائے گئے، جیسا کہ جو آپ کو اب طائف کا سفر ہے اس سے واپسی پہ وہ واقعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جنات نے بیعت کی اور اسلام قبول کیا، اور قرآن کریم میں بھی جنات کے بعض گروہوں کو تذکرہ ملتا ہے اور سورہ جن کے اندر اس کی پوری تفصیلات بھی موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام انسانوں کے لیے ہے، آپ نے کسی خاص قوم کو خطاب نہیں کیا، کسی خاص علاقے اور کسی خاص رنگ کے لوگوں کو خطاب نہیں کیا، بلکہ آپ نے انسانیت کے درمیان رنگ، نسل، قوم، وطن، قبیلے کی بنیاد پہ جو امتیازات پائے جاتے تھے ان امتیازات کا خاتمہ کر دیا، اور اسلام کی تعلیمات کے ذریعے سے آپ نے کالے اور گورے اور عربی اور اجمی کو ملا کر ایک امت بنا دیا، اور ارشاد فرمایا لا فضل للعربین علی اجمی ولا لاجمین علی عربی الا بالتقوا، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار ایک ہی مقرر فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ اللہ کے نزدیک بزرگی اور شان والا ہے، خواہ وہ کالا ہو، خواہ وہ گورا ہو، خواہ وہ کسی منصب اور عہدے پہ ہو، خواہ وہ عام مزدور اور کسان ہو۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے امتیازات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک محدود وقت کے لیے، ایک خاص مدت کے لیے نبی اور رسول نہیں بنایا گیا۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آتے تھے، جب ان کی تعلیمات دنیا سے مٹنے لگتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی یا تو اسی نبی، گزشتہ نبی اور رسول کی تعلیمات کی تجدید کے لیے کسی دوسرے نبی اور رسول کو بھیج دیتا تھا، یا دوسرا رسول اپنی نئی شریعت اور نئی ہدایات لے کر آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یہ امتیازی شان ہے کہ آپ باقاعدہ صاحب شریعت اور صاحب کتاب نبی اور رسول ہیں، اور آپ پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت کو مکمل بھی کر دیا اور ختم بھی کر دیا، آپ کو خاتم النبیین قرار دیا گیا، اور آپ کی نبوت اور رسالت میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات 1400 قبل جس طرح قابل عمل تھیں وہ آج بھی اسی طرح قابل عمل ہیں، اور قیامت تک آپ کی لائی ہوئی ہدایات، آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید فرقان حمید اور آپ کی سنت اور سیرت قیامت تک انسانیت کی فلاح اور نجات کا ذریعہ ہے۔ تیسری خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء کے اندر یہ ہے کہ سابقہ انبیاء اور رسولوں کی زندگیوں کے حالات اور ان کی رہنمائی اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں میں سے کوئی بھی چیز محفوظ طریقے سے دنیا تک نہیں پہنچی، اور آج دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پیغمبر کی زندگی اور اس کی تعلیمات اور ان پر نازل ہونے والی جتنی آسمانی کتب تھی وہ آج اپنی اصل صورت میں کہیں موجود نہیں ہے۔ یہ بات تاریخی طور پر ثابت شدہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب اور ادیان کے اکابرین بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی الخدا قرآن مجید فرقان حمید، اس کی حفاظت کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں، اور اس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک محفوظ کر دیا، جس میں انسانوں کے لیے ابدی ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی تو بے شک مدینہ میں مدفون ہے، لیکن آپ کی نبوت اور آپ کا پیغام قیامت تک باقی رہے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا خود اس کتاب کے اندر اعلان کر دیا۔ اور دوسری چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت، اس کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح آج دنیا کے ہر انسان کے پاس موجود ہے، اور دنیا کی ہر زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور کی تعلیمات، حضور کی سنت، اور جو کچھ بھی آپ نے جس موقع پہ جو عمل جس طریقے سے کیا اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ پھر سابقہ انبیاء جو معجزے لے کر آتے تھے، ان میں سے کوئی بھی معجزہ اس نبی کی زندگی تک محدود ہوتا تھا۔ عصائے موسیٰ، ید بیضا، اسی وقت معجزہ ہے جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ معجزہ بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتیازی شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کی اعجازی شان نہ صرف یہ کہ قائم ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ کے فضل سے دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جوں جوں انسان اور سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، قرآن کریم کی اعجازی شان کے اندر بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب اور آپ کی تعلیمات کی حفاظت کی جو ضمانت دی ہے، اگر یہ ضمانت نہ ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایک نئی نبوت اور آسمانوں سے وحی کی ضرورت ہوتی، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اس ضرورت کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پسند فرما لیا اور اس دین کی تکمیل کا اعلان بھی کر دیا، اور اسی طرح نبوت کے خاتمے اور اس کے اختتام اور تکمیل کا اعلان بھی کر دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت مکمل بھی ہو گئی اور ختم بھی ہو گئی۔ تو یہ امتیازی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کسی اور پیغمبر اور رسول کی یہ امتیازی شان نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محض ایک نظریہ یا ایک عقیدہ یا ایک کتاب ہی لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی، بلکہ اس کتاب کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور کردار اور اپنی تعلیمات کی روشنی میں ایک جیتا جاگتا معاشرہ قائم کیا، جس میں لاکھوں انسان قرآن اور سنت کی تعلیمات کی بنیاد پہ اسلام کی چلتی پھرتی تصویروں کی صورت میں موجود تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا کارنامہ ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات قرآن اور سنت کی صورت میں محفوظ نہ بھی ہوتی تو تواتر کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کیے ہوئے افراد جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں عمل کرتے تھے، وہ تواتر الحمدللہ مغلوبیت اور محکومی اور غلامی کے باوجود وہ تسلسل پوری امت کے اندر 14 صدیوں گزرنے کے بعد بھی قائم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظریہ پیش کیا، اس نظریے کی بنیاد پر ایک معاشرہ تشکیل دیا، ایک سوسائٹی بنائی، ایک ریاست کی بنیاد رکھی اور ایک سلطنت قائم کر کے دنیا کو ایک نظام زندگی اس نظریے کی بنیاد پہ دیا جو نظریہ آپ نے پیش کیا تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو شاید سابقہ انبیاء کی تعلیمات کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات بھی دنیا سے مٹ جاتی۔ اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ جس نظریے کو انقلابی عمل سے منسلک نہ کیا جائے وہ نظریہ بے مقصد ہو کر رہ جاتا ہے، وہ دنیا کے اندر زیادہ عرصہ جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کی روح سے 125,000 لوگوں کے سامنے حج ادا فرمایا، اور اپنے خطاب کے دوران بار بار لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ میں جیسے حج کے مناسک ادا کر رہا ہوں مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو۔ اسی طریقے سے نماز کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اسلام کی جتنی عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، وراثت کی تقسیم ہے، نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں، ان سب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں ان تعلیمات پر عمل کر کے آپ نے دکھایا، اور ان تعلیمات کے مطابق عمل کرنے والا ایک معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتیازی شان اور حیثیت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک کامل اور مکمل اسوہ قرار دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ اتنی کامل زندگی ہے، اتنی جامع اور اتنی ہماگیر زندگی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک باپ کی حیثیت سے، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک پڑوسی کی حیثیت سے، استاد اور مربی کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے، قاضی اور جج کی حیثیت سے، اور ایک سربراہ ریاست کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر مسلم رعایا کے ساتھ جو عدل و انصاف قائم کیا اس کے نمونے عملی طور پر دنیا کے اندر موجود ہیں۔ دشمنوں پر آپ کو غلبہ حاصل ہوا، ان کے ساتھ آپ نے کس طریقے سے حسن سلوک کیا اور کیسے عفو درگزر سے کام لیا۔ جب اس مکہ کے اندر آپ فاتحانہ داخل ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس داخلے کی شان کیا تھی، کوئی خوشی کے شادیانے نہیں بج رہے تھے، اور اپنے دشمنوں کے اوپر غلبہ حاصل ہونے کی صورت میں کوئی قتل و غارت گری کی وارداتیں نہیں ہو رہی تھی، بلکہ آپ اپنی اونٹنی پہ اس طریقے سے سوار تھے کہ آپ کا سر جو ہے اونٹنی کی پشت پر سجدے کی حالت میں تھا، اور اللہ سے استغفار کرتے ہوئے بیت اللہ میں داخل ہو رہے تھے۔ کسی انسان کا ناحق خون نہیں بہایا گیا۔ اور جب آپ نے ان لوگوں سے پوچھا جو مغلوب ہو گئے تھے، جن کے اوپر آپ کو فتح حاصل ہو گئی تھی، کہ تم کیا تصور کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کریمانہ شان سے بہت اچھی طرح واقف تھے، تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے ساتھ شفقت اور محبت اور رحمت کا معاملہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، تمہارے اوپر توئی داروگیر نہیں ہے، تم سے کسی طرح کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، تم سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ ایسی کوئی مثال تاریخ انسانی کے اندر نہیں ملتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مسلمانوں میں اس کیفیت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے ان کے اندر پیدا ہوئی تھی، الحمدللہ برقرار رکھا۔ دونوں منظر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جب بیت المقدس مسلمانوں نے فتح کیا تو جو لوگ مقابلے میں آئے تھے ان کے سوا کسی کا ناحق خون نہیں بہایا گیا، لیکن جب عیسائیوں کو وہاں غلبہ حاصل ہوا تو مسلمانوں کا اس طریقے سے قتل عام کیا گیا کہ وہاں گھوڑے جو ہیں وہ خون کے اندر لتپت ہو جاتے تھے۔ تو یہ فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں جو افراد تیار ہوئے، ان کے اندر خوف خدا کا عالم یہ تھا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے یہ تعلیمات تھی جن کا یہ نتیجہ تھا کہ یہ دونوں فرق ہمارے سامنے نمایاں ہو کر آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی یہ وہ امتیازی خصوصیات ہیں جن کی بنیاد پر ہم مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور اس دعوے میں ہم حق بجانب ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت عالمگیر نبوت ہے، اور آپ کی رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے محفوظ ہے۔ آپ کا دیا ہوا طریق زندگی اور نظام حیات ہی انسان کی دنیاوی اور اخروی فلاح اور نجات اور رضائے رب کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، حضور کی جو سنت ہے، حضور کا لایا ہوا جو دین ہے، وہ دنیا کے اندر غالب ہونے کے لیے آیا ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین حق کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیا جائے، خواہ غیر مسلموں کو، مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. یہ آیت کریمہ قرآن کریم میں تین مقامات پر تھوڑے سے فرق کے ساتھ آئی، اور اس سے ملتی جلتی آیات قرآن کریم کے اندر اور بھی ایسی موجود ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ دین اسلام دنیا میں غلبے کے لیے بھیجا گیا ہے. دین اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے جو مسلمانوں کی اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا اس کے دو دائرے ہیں. ایک ہے انسان کی انفرادی زندگی اور دوسری ہے اس کی اجتماعی زندگی. انفرادی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، یا آپ کی لائی ہوئی کتاب ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے؟ ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک کامل اور مکمل رہنمائی اور بہترین اسوہ موجود ہے. یعنی ہر انسان کے لیے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے بالخصوص، دوسرے انسان جب اسلام قبول کر لیں گے تو ان کے لیے بھی یہ رہنمائی موجود ہے. تو فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک کامل اور مکمل نمونہ موجود ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہم میں سے ہر مرد اور عورت کے لیے، بوڑھے اور جوان کے لیے، ایک کامل نمونہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈالیں. ہم اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں، ہاں، ان کے ساتھ ہماری زندگیوں میں کتنی مطابقت موجود ہے اور کتنی مخالفت موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دین جو دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ دین ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اپنی پوری زندگی اس دین کے حوالے کر دو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس کے دو ماخذ ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اولین ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کتاب کی تعلیم خود حاصل کریں، ہمیں اس کا علم اور شعور اور اس کتاب سے آگہی حاصل ہو، ہم اس قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے اوپر غور و تدبر کریں، اس کے اوپر عمل کریں، اور پھر اپنی زبان سے بھی اور اپنے اخلاق اور اپنے سیرت و کردار سے بھی اس کتاب کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. یہ ہماری اولین ذمہ داری بنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. دو کتابیں، دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی. قرآن مجید فرقان حمید کو بجا طور پر سیرت کی پہلی اور اولین اور مکمل کتاب بھی کہا جاتا ہے. شاید کچھ لوگوں کے لیے یہ بات بڑی عجیب سی ہو کہ قرآن سیرت کی کتاب کیسے ہے، لیکن بعض محققین نے اس کی وضاحت کی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے معاملات کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کرنے والے سے پوچھا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی زندگی کیسے تھی. کانا خلقہ القرآن، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے، کانا خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآنی تعلیمات کا نمونہ تھی. یعنی جو کچھ قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چلتی پھرتی صورت تھے دنیا کے اندر، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، اس کے اندر کوئی شک و شبے والی بات نہیں. امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ اخوان المسلمون کے بانی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کو دو ہاتھ اور دو پاؤں لگ جائیں تو وہ محمد بن جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں بھی اسے سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کو مطالعہ کرنا چاہیے. جو تعلیمات اس کتاب کے اندر دی گئی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تعلیمات کا عملی نمونہ تھی. پھر اس دین کا جو دوسرا ماخذ ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کی احادیث. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس بات کا علم اور شعور ہمیں حاصل ہونا چاہیے. ہمیں یہ معلومات حاصل ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ جد و جہد تھی جس کے نتیجے میں یہ اسلام دنیا کے اندر غالب ہوا اور اسلامی انقلاب دنیا کے اندر آیا، اس جد و جہد کے کیا مراحل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے وہ انقلاب برپا کیا، کن مرحلوں سے آپ گزرے، کیا کیا مشکلات آپ کے سامنے آئی، کس طریقے سے آپ نے ایثار و قربانی کا مظاہرہ کیا، اور آپ کی پوری کتاب حیات، بالخصوص وہ 23 سالہ زندگی جو ہے، اس کے ہر گوشے اور ہر پہلو کا ہمارے سامنے جو ہے وضاحت ہونی چاہیے، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے، تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق عمل کر سکیں. میرے بھائی اور بزرگوں، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ میراث، کون سی میراث؟ کتاب و سنت کی میراث، اگر ہم خود اس کے پیغام سے واقف نہیں ہیں، اس کا شعور اور ادراک نہیں رکھتے، تو ہم دنیا تک یہ پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ تو اب اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی اس امانت میں، قرآن کریم کی صورت میں جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس کو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ سمجھ کر پڑھا ہو؟ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جو ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ مختلف زبانوں میں دنیا کے اندر لکھی گئی ہیں، تو ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے کم از کم کوئی ایک کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لی ہو؟ حدیث کی کتنی کتابیں ہیں جن کا ہم نے مطالعہ کیا ہے؟ یہ سوالات ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے ضرور کرنے چاہیے. ہمارے گھرانوں کے اندر جہاں ٹی وی موجود ہے، جہاں گانے بجانے کے آلات موجود ہیں بعض گھروں کے اندر، بلکہ اکثر گھروں کے اندر، جہاں ناولیں اور ڈائجسٹ موجود ہیں، جہاں کمپیوٹر موجود ہیں، اور جہاں دوسری بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم کے کتنے تراجم، کتنی تفاسیر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ لکھی گئی کتنی کتابیں ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں. ہم یہ ورثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس امانت کے طور پر چھوڑا ہے، اسے اپنے آئندہ نسلوں کو کیسے منتقل کریں گے اگر ان چیزوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم حدیث کا سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم سنت رسول سے واقفیت نہیں رکھتے، ہماری ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو ہم اپنی اولادوں کو کیسے ان چیزوں کی تعلیم دیں گے جو ہماری اساس ہیں، ہماری بنیاد ہیں؟ اور اب اس جدید دور میں جب مغربی تہذیب کا غلبہ ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو نصاب تعلیم پڑھایا جاتا ہے، اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کو خرچ خرچ کر نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. نجات کا راستہ اسی میں ہے کہ میں اور آپ ذاتی طور پر اس بات کی کوشش کریں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوڑے ہوئے دینی ورثے کو خود بھی سمجھیں اور اپنی اولادوں کو بھی اس کا فہم منتقل کریں. قرآن پڑھائیں ان کو، بے شک آپ دنیا کی تعلیمات ان کو دیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، انگریزی پڑھائیں، لیکن جو ہماری اساس اور بنیاد ہے وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں چاہیے کہ خود بھی اس کی طرف توجہ دیں اور اس کے بعد اپنے گھروں کو بھی اس نور سے منور کرنے کی کوشش کریں. قرآن وہ نور ہے، کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور، ایک روشنی اور کتاب مبین آ چکی ہے. ایک نو مسلموں کی ایک نظم کے حوالے سے ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے جس پہ ہم تھوڑا سا غور کریں، جو گھروں کے میں نے حوالہ دیا ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ تو ایک نو مسلمہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک نظم لکھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ مسلمانوں، ہم میں سے ہر آدمی اس بات پہ غور کرے کہ اگر اچانک اس کے گھر کے دروازے پہ کوئی دستک دے اور جب وہ دروازہ کھولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہوں، تو اسے اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر پھر اس وقت کیا گزرے گی۔ کیا وہ خوش ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرے گھر پہ تشریف لائے، یا وہ پسینے میں شرابور ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنے گھر کے اندر لے جا کر کہاں بیٹھاؤں، میرے ڈرائنگ روم میں ایک طرف ٹی وی رکھا ہوا ہے، دوسری طرف فلمیں پڑی ہوئی ہیں، وہ دیواروں کے ساتھ تصویریں آویزاں ہیں، اور کہیں کوئی خرافات اور کہیں کوئی خرافات پڑی ہوئی ہیں، تو میں کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھاؤں؟ اس نے کہا کہ یہ آج ہمارے گھروں کا نقشہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں تو غریب سے غریب آدمی کی بھی یہ خواہش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بنے۔ تو آج فی الواقع ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی صحابی ہمارے گھروں کے اندر اگر تشریف لے آئے، تو ہمیں ضرور اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے طرز معاشرت، ہمارے طرز زندگی اور ہمارے رہن سہن کو دیکھ کر وہ اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ یہ مسلمان کا گھر ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات، جو تعلیمات ہیں، آپ کی لائی ہوئی جو کتاب ہدایت ہے اور آپ کی جو سنت ہے اور آپ کی جو سیرت ہے، یہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ یہ محض اس لیے نہیں ہے کہ ہم اسے ثواب کے حصول کے لیے صبح ایک رکوع یا چند آیات یا آدھا پارہ یا ایک پارہ پڑھ لیا کریں۔ یہ کتاب انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے کامل اور مکمل نمونہ موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن کو پڑھیں، سیرت رسول کا مطالعہ کریں، سنت رسول کا مطالعہ کریں، اور دنیا کے اندر وہ انقلاب برپا کریں جو صحابہ کرام کے ذریعے سے دنیا میں برپا ہوا تھا، کہ وہ قرآن مجید اور سیرت رسول کا ایک عملی عکس تھے، اور ان کی زندگیوں سے اس بات کا ثبوت ملتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، تنقیدی جائزہ لینا چاہیے۔ ہم اپنے رہن سہن کو، ہم اپنے اخلاق کو، ہم اپنے معاملات کو، سیرت و کردار کو، گھر بار کو، اہل و عیال کو، اپنے ظاہر اور باطن کو، اپنی وضاکتہ کو، اپنی غمی اور خوشی کے مواقع کو، اپنی نوکری کو، کاروبار کو، تجارت کو، لین دین کو، قرض و دار کے معاملات کو، پوری زندگی کو ایک کسوٹی کے اوپر جانچیں اور پرکھیں، جو کسوٹی ہمارے پاس قرآن و سنت کی صورت میں موجود ہے، کہ ہم کہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ نے رسولوں کی بعثت کا مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں نے رسول دنیا میں اس لیے بھیجے کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ، ہر نبی کی دعوت کے یہ تین نکات تھے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی اور غلامی کرو، اور اس سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اور میری اطاعت کرو۔ انبیاء اور رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جس چیز سے رسول نے منع کیا اور روکا ہے اسے دستبردار ہو جاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ انفرادی طور پر میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت میں جو ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہماری زندگیوں کو اس سے کتنی نسبت ہے۔ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار کی مخالفت ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہے، اس کو دور کر کے اپنی پوری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ اور پھر دوسرا دائرہ اجتماعی زندگی کا ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کو جتنے احکامات دیتا ہے ان میں سے انفرادی احکامات بہت کم ہیں، حتیٰ کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی اجتماعی طور پر مسلمانوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور جہاں تک مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا تعلق ہے، اجتماعی زندگی کے بارے میں جو احکامات دیے گئے ہیں، دین اسلام کے غلبے کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ الہدا، اور دین حق دے کر رسول کو اس لیے بھیجا گیا کہ اس دین کو پوری دنیا کے اوپر اور پوری زندگی کے اوپر غالب کر دیا جائے. اللہ نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ان کی بعثت کا مقصد بھی یہ بیان فرمایا کہ لیقوم الناس بالقسط، ایسا نظام عدل دنیا کے اندر قائم ہو جائے کہ ہر زندگی، ہر انسان کی زندگی کے اندر ایک عدل اور توازن پیدا ہو جائے. تو گویا کہ دنیا سے ظلم اور فساد کا خاتمہ اور نظام عدل و قسط کا قیام سارے انبیاء اور رسولوں کی بعثت کا مقصد تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کو بالفعل قائم کر دوں. اور اس عدل کی کتنی مثالیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دی جا سکتی ہیں، جس کے قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے. ایک موقع پہ جب آپ کے سامنے یہ سفارش کی گئی کہ فاطمہ نام کی ایک خاتون نے چوری کر لی ہے تو وہ بڑے خاندان کی عورت ہے اور اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارش لے لیے بھیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سخت غصے کی حالت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی حدود کے معاملے میں تم لوگ میرے پاس سفارش کرنے کے لیے آئے ہو، خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی بھی چوری کر لے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. جو عدل آپ قائم کرنے کے لیے آئے، اس کی یہ مثال تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے عدل قائم کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور انبیاء کی بعثت کا یہی مقصد ہے. جہاد اور قتال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرض کیے؟ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. قتال اس لیے کیا جائے تاکہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جائے، جتنے باطل ادیان ہیں وہ دب کر رہ جائیں اور اللہ کا دین دنیا کے اندر غالب ہو جائے. جس قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعی زندگی کے لیے جو تعلیمات دی ہیں وہ بھی اسی طرح قابل عمل اور لازمی اور ضروری ہیں جس طرح انفرادی زندگی کے لیے جو ہدایات دی گئی. جس طرح نماز روزے کا حکم دیا گیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود اور تعزیرات کو بھی معاشرے کے اندر قائم کرنے کا حکم دیا. مثلا چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، زانیوں، شرابیوں، بغاوت کرنے والوں، فساد برپا کرنے والوں کے اوپر حدود اور تعزیرات نافذ کرنے کا حکم دیا گیا، بیگناہ عورتوں پر تومت لگانے والوں پر حد جاری کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہ احکامات کن لوگوں کو دیے گئے؟ ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے ہیں یہ احکامات. تو کوئی سوسائٹی، خواہ وہ پوری کی پوری 100% مسلمانوں کی سوسائٹی کیوں نہ ہو، جب تک ایک عادلانہ اسلامی نظام حکومت قائم نہیں ہوگا، شریعت مکمل طور پر نافذ نہیں ہوگی، ان احکامات کے اوپر کیسے عمل کیا جائے گا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے ہی جب لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کی تو اس طریقے سے پیش کی کہ کالما تم واحد تن تاتونیہا تملکون بحال عرب و تدین القم بحال عجب، اگر اس کلمے کو مجھ سے تم لوگ قبول کر لو تو عرب و عجم تمہارے زیر نگی ہوں گے، گویا کہ اقتدار اور اختیار، قوت اور طاقت، غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھوں میں دے دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ بات تھی کہ جب تک اقتدار اور اختیار اور غلبہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہوگا، اس وقت تک دنیا کے اندر امن اور سکون قائم نہیں ہو سکتا، اور جو دنیا کے اندر فساد برپا ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کے خاتمے کے لیے ایک سال قیادت اور اسلامی حکومت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں، آپ کے پاس اقتدار اور اختیار نہیں ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، آپ نبی اور رسول کی حیثیت سے دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لیکن کیفیت یہ ہے کہ آپ اپنوں اور اپنے ساتھیوں کو دفاع کرنے پر بھی قادر نہیں ہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ کفو ایدیکم، برداشت کرو، اپنے ہاتھ رو کے رکھو، مظالم کو سہنے کے لیے کہا گیا. لیکن اس کے مقابلے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدنی زندگی میں اقتدار اور اختیار حاصل ہوتا ہے، آپ کے پاس قوت اور طاقت آ جاتی ہے، آپ ایک سلطنت کے فرمان روا بھی ہیں اور ظاہر ہے اللہ کے رسول بھی ہیں، تو اس وقت کیفیت یہ ہے کہ وہ مشرکین مکہ جو مکے میں آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، بدر کے میدان میں ان کے بڑے بڑے سرداروں کو جہنم واصل کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ملک کے سربراہ بنے اور مسلمانوں کی اپنی حکومت قائم ہوئی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکومت قائم کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام احکامات کو، ان تمام حدود اور تعزیرات کو، اور ان تمام قوانین کو جو قرآن کے ذریعے سے آپ کو دیے گئے تھے، تدریجاً ان تمام قوانین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاذ کیا۔ جب آپ فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ دیکھیے کہ وہ بت جو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی میں ان بتوں میں سے کسی کو بھی نہیں چھیڑا، آج جب آپ مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے تو ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ آج آپ کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، قوت ہے، طاقت ہے۔ تو اسلام جو دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، وہ اقتدار اور اختیار اور قوت اور طاقت کے بغیر دنیا کے اندر غالب نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ اسلام دنیا کے اندر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ مغلوبیت اور غلامی، اس کا تو سرے سے قرآن کے اندر کوئی تذکرہ ہی موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک حوالہ میں نے ایک انگریز کا آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہ کہتا ہے ان کی کتاب کے اندر مغلوبیت اور غلامی کا سرے سے کوئی ذکر تصور ہی نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج اس غلامی کے دور میں ہمارے ذہنوں سے یہ باتیں نکل چکی ہیں کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اور آپ کی سنت اور سیرت اس رہنمائی کے لیے موجود ہے کہ مسلمان اس کتاب و سنت کی دعوت کو لے کر اٹھیں اور پوری دنیا کے اوپر چھا جائیں، پوری دنیا کو وہ نظام عدل و قسط قائم کر کے دیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ہمیں اپنی زندگیوں پر قائم کرنا اور اس کے بعد اپنے معاشروں پہ قائم کرنا ہوگا، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے معاشرے میں ایک اسلامی حکومت قائم نہ ہو۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس بات کو بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہی اسلامی حکومت کا قیام ہے، اس لیے کہ جب تک اسلامی حکومت قائم نہیں ہوگی تو اللہ اور رسول کے احکامات کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ جس رب نے اپنی کتاب میں اقیم الصلاۃ نماز کا حکم دیا ہے، اسی رب نے حکم دیا اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ دین کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ دین کو ایک نظام حیات بناؤ، وہ دین تمہاری پوری زندگی کے اوپر غالب ہو، اس دین کا غلبہ تمہاری منڈیوں میں بھی ہو، تمہاری عدالتوں میں بھی ہو، تمہاری تجارت میں بھی ہو، تمہارے کاروبار پہ بھی ہو، تمہاری خمی خوشی کے مواقع پہ بھی ہو، تمہاری سیاست اور حکومت اور تمہاری پارلیمنٹ کے اوپر بھی اسی دین کا غلبہ ہو۔ اس دین کے غلبے سے مراد یہ ہے کہ ایک اسلامی حکومت قائم ہو۔ اور میرے بھائیو، ایک اسلامی حکومت کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، بلکہ رخصت ہو گئے، اب وفات پا گئے، تو مسلمانوں کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں کا خلیفہ اور مسلمانوں کا امیر مقرر ہونا چاہیے۔ اور جب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس بات کا علم ہوا کہ لوگ اس بارے میں فکر مند ہیں، تو آپ اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں لوگ اکٹھے تھے سقیفہ بنی سعدہ میں، اور اس بات پہ غور و فکر ہو رہا تھا اور لوگ مختلف آراء پیش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں اکٹھے ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین سے بھی پہلے مسلمانوں کے خلیفہ کا انتخاب کیا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہو گئے، اس لیے کہ ایک اسلامی نظام حکومت امارت کے بغیر اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر جماعت کے اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے، اور بغیر امیر کے جماعت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی اسلامی حکومت پہ آنچ آئی تو مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس اسلامی حکومت کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو مسلمانوں نے اس لیے قبول کر لیا کہ آپ ایک معتبر صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کاتب وحی تھے، اور آپ کے اندر قابلیت بھی تھی، علم بھی تھا، تقویٰ بھی تھا، اور شرح صحابیت سے بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے حق میں دستبردار ہو گئے تو امت آپ کی خلافت کے اوپر متفق ہو گئی. لیکن جب آپ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کیا تو جو اکابر صحابہ کرام اس وقت دنیا میں زندہ موجود تھے انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ یزید کے اندر مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے لیے وہ اہلیت موجود نہیں تھی. اور پھر جو طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا ولی عہد کی نامزدگی کا، وہ بھی اسلام کی روح کے اور خلافت راشدہ کے اس نظام کے طریقے کے خلاف تھا. تو اس اسلامی نظام اور اس اسلامی حکومت کو بچانے کے لیے نواسا رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر اپنی اور اپنے اہل و عیال کی قربانی پیش کر دی تاکہ اس اسلامی نظام حکومت کو، اس خلافت کو بچایا جا سکے. اب آج ہم صحابہ کرام سے محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت کے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس اسلامی نظام زندگی کا کوئی تصور باقی نہیں رہ گیا، سب کچھ ہم سے چھین لیا گیا ہے. ہم اس اسلامی نظام کو، ہم اس خلافت راشدہ کو قائم کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ پر ایمان کے حوالے سے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ رزق حلال کھاؤ، سود کو ختم کرو، چوروں کے ہاتھ کاٹو، زانیوں اور شرابیوں کے اوپر حدود نافذ کرو. یہ اجتماعی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کا مطالبہ مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے، اور جب تک ایک اسلامی نظام حکومت قائم نہیں ہوگا یہ کام ہو نہیں سکتا. اور جب تک یہ کام نہیں ہوگا اور ہم یہ کام نہیں کریں گے، ذلت، رسوائی، خواری، یہ ہمارے سروں سے نہیں ٹلے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم کے رہنماؤں اور پیشواؤں نے اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال کر خود ساختہ احکام نافذ کیے ہوں اور اللہ نے اس قوم کے اندر جدال و قتال اور دشواریاں اور مشکلات نہ پیدا کر دی ہوں. ارشاد فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. جب قبیلہ کا فاسق و فاجر شخص اس کی سرداری کرے، جیسا آج دنیا کے اندر ہو رہا ہے بالخصوص مسلمانوں میں، جب قوم کا رذیل ترین شخص اس کا زعیم و رئیس ہو، جب اس شخص کی عزت کی جائے جس کے شر سے بچنا مقصود ہو، تو بلاؤں اور مصیبتوں کا انتظار کرو. آج ہم سوچتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کیوں بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کیوں آ رہی ہیں. جب تم اللہ کی کتاب اور اس کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی سے انحراف کرو گے تو پھر بلاؤں اور مصیبتوں کا انتظار کرو. حضور ارشاد فرماتے ہیں جب تم سود کا نام بدل کر کاروبار کرنے لگو گے، بیلوں کی دم پکڑ لو گے، کھیتی باڑی یعنی دنیا کمانے میں لگ جاؤ گے، اور دین کے لیے محنت کرنا اور مالی اور جانی قربانی کرنا چھوڑ دو گے جو صحابہ کرام کرتے تھے. وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے ہمیں کس لیے چنا ہے، کس لیے مسلمان بنایا ہے، کس لیے امت رسول بنایا ہے کہ ہم دنیا میں خدا کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کریں، مالی اور جانی قربانیاں کریں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جیسے صحابہ کرام کرتے تھے. تو فرمایا جب تم یہ محنت کرنا دین کے لیے اور جانی اور مالی قربانیاں کرنا چھوڑ دو گے، اللہ تم پر ایسی ذلت اور محکومی مسلط کر دے گا جو تم پر سے اس وقت تک نہ ٹلے گی جب تک تم اپنے دین کی طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے. تو یہ باتیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے اندر بالکل واضح کر دی ہیں، بلکہ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بکم، اگر اے ایمان والو تم اس دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کرو گے، تم خدا کے دین کے غلبے کے لیے کچھ نہیں کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو اٹھا کر لے آئے گا جو یہ کام کریں گے. دوسری جگہ پر فرمایا ویستبدل قوماً غیرکم، تمہیں اس منصب سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام لے لے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید اور آپ کی سنت اور سیرت کا ہم خود مطالعہ کریں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، سمجھیں، اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگیوں کو ڈالیں، اور پھر معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے عملی نفاذ کے لیے وہ جدوجہد کریں جو مسلمانوں کا فرض منصبی ہے اور جو اس امت کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس کام کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.